الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بھی اتارا اور قرآن کی تفسیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بھی بھیجا. اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن جب تک صاحب قرآن نہ ہو کوئی تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ذرا ادھر آ جائیں, ادھر قریب ان کے لے آئیں کرسی, ادھر اندر لے آئیں ذرا. آگے آگے ذرا, ماشاء اللہ تھوڑا اور آگے کر دیں, بچے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ اپنے وفار, ان کو آگے آنا, بس یہاں ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس قریب قریب ہو جاؤ ذرا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن جس خطے میں اتارا گیا وہ خطہ عرب کا تھا. عرب کے خطہ ہونے کے باوجود, قرآن عربی میں ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اس لیے کہ صرف زبان دانی سے علوم فنون حاصل نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک اردو میں کتاب لکھ دی جائے طب کی تو آدمی حکیم بن جائے گا؟ نہیں. ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں. حکیم اور ڈاکٹر تب بنے گا جب کسی ماہر نباذ حکیم کی شاگردی اختیار کرے گا. اگر شاگردی اختیار نہیں کرے گا, یوں ہی کتابیں دیکھ کر علاج کرے گا تو نیم حکیم خطرہ جان, بس کوئی ایسی دوائی دے دے گا کہ مریض کو پھڑکا دے گا. کیونکہ دوائی کے لیے ضروری ہے کہ دوائی سے پہلے مزاج کا معلوم ہونا ضروری ہے. مزاج معلوم ہوتا ہے نبض پر ہاتھ رکھنے سے. اب کسی کا مزاج گرم ہے, کسی کا مزاج سرد ہے. اگر سب کو حکیم صاحب ایک ہی دوائی ٹھوکتے چلے گئے تو ماشاء اللہ بس پھر منہ چھپائے پھرے گا اور قبرستان جائے گا. گرم مزاج والے کے لیے ٹھنڈی دواؤں کی ضرورت ہے. ٹھنڈی بھی معتدل, جو مزاج کو فائدہ دے, مزاج کو جو بیلنس ملائے. گرم مزاج والے کے لیے ٹھنڈی دواؤں کی ضرورت ہے معتدل, اور ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے گرم دواؤں کی معتدل دواؤں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے مزاج کے مطابق پیدا کرے اور اس کے مزاج کو بیلنس ملائے. اب دیکھو بھائی, ایک آدمی بھاگ کے آ رہا ہے, پسینہ آ گیا ہے, اب اسے چاہیے نا کہ وہ ایسا ایسا ٹہل لے اور اپنے جسم کو ٹھنڈا کرے. اب کوئی ایسا حکیم ہو نیم حکیم کہے کہ بھائی باہر نکل جا, تیرا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا. اب جسم گرم ہے, بخار پسینہ ہے, اور وہ اگر ٹھنڈی ہوا میں باہر نکل جائے گا تو بیمار ہو جائے گا نا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا تو آپ کو لوگوں کی نفسیات کا بخوبی علم تھا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام دعا میں یہ کہتے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, ان میں سے کہ رسول ان میں سے بھیج, کیونکہ یہ ابتدائی ساتھی جو ہیں ان کے مزاج کو یہ خوب سمجھتے ہیں. جب ان کی تربیت ہو جائے گی تو یہ پھر اپنے دائیں بائیں کے ماحول کو اپنے مزاج کو سمجھتے ہوئے دین کی راہیں کھلیں گی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی عربی زبان والے ہوتے اور ان کو بھیج دیا جاتا کسی اور خطے میں تو تبلیغ ہو سکتی تھی؟ نہیں. تبلیغ تبھی کامیاب ہوئی ہے کہ مزاج کے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. مزاج کے لوگوں میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس رسول بھیجے گئے جو تم ہی میں سے ہیں، جو تمہارے مزاج کو سمجھتے ہیں، جن کی رشتہ داریاں بھی تمہارے اندر موجود ہیں. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم، کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے نقصان سے بڑا دکھ ہوتا ہے، تمہارے نقصان سے انہیں دکھ ہوتا ہے، تمہارے فائدے کو یہ ڈھونڈتے ہیں. تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص دین لے کر آئے، ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے حضور سے اخذ فیض کیا، کچھ علم کی راہوں پر چل پڑے، کچھ علم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر، کسی کا مزاج ایسا تھا کہ جنہوں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی، کسی کا مزاج ایسا تھا جو حدیث میں اپنا یعنی ثانی نہیں رکھتے تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے ذکر کی لائن اختیار کی کلی طور پر. اب دیکھو نا کئی صحابہ ہیں جن کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا ایک مزاج تھا قرآن فہمی کا. حضرت ابو ہریرہ کا ہم نام لیتے ہیں تو ان کا مزاج تھا حدیث فہمی کا. عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کا مزاج ہے فقہ فہمی کا. تو اسی طرح جس طرح فقہ والے، حدیث والے، قرآن والے یہ الگ الگ شعبے بن گئے، اسی طرح اللہ الگ کرنے والے بھی الگ شعبے بن گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامعیت عطا فرمائی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ حکمت میں بھی کامل بنایا اور روحانیت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اکثر سلاسل ان کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں. ہمارے پاس بھائی کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ ہم اللہ معافی دے کہ ہم ان کو توڑتے رہیں کہ یہ حضرت بکر صدیق اتنے نکلے ہیں، حضرت علی اتنے، حضرت بکر نہیں، ہم نے سب کا احترام کرنا ہے، سب کو پروٹوکول دینا ہے، سب کی تعلیمات کو اپنانا ہے، سب حضرات کے مزاج کو ہم نے سمجھنا ہے. علمی لائن پر بھی کوشش کرنی ہے، فقہ کی لائن پر بھی کوشش کرنی ہے، حدیث کی لائن پر بھی کوشش کرنی ہے، روحانیت کی لائن پر بھی کوشش کرنی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت فیصلہ کی ایک نعمت عطا فرمائی تھی اس چیز کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے. الحمدللہ یہ سارے صحابہ، یہ سارے حضرات اتنے کامل مکمل تھے کہ انہوں نے اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اپنے اندر عکس لینے کی کوشش کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کو دیکھیں، ان کے مزاج کو سمجھیں، اپنا کچھ نہیں کرنا، نہ سوچنا کوئی آدمی کہے جی میرے نفل بڑھ گئے ہیں تو میں اب ان سے بھی اونچا ہو گیا ہوں، نہیں، یہ بہت کم علمی ہوگی، کم فہمی ہوگی، جہالت ہوگی. اسی طرح کوئی کہے جی میں مراقبہ زیادہ کرتا ہوں، کرواتا ہوں، یہ بھی غلط ہے. ساری چیزیں اعتدال کے ساتھ ہم نے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. زمانے کے حالات کو بھی سمجھنا ہے، دنیا کے حالات کو بھی سمجھنا ہے، دین کو غالب کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور انسانوں کی فلاح سوچنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے کون لوگ تھے؟ جمیع قبائل عرب تھے، جن میں ہر یعنی طبقے کے لوگ موجود تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان سب سے اپنے تعلق کا اظہار فرمایا, ان سب سے اپنے ساتھ, ان سب کو اپنے ساتھ جڑنے کی دعوت دی. ہم نے بھی سب کو اپنے ساتھ ملانا ہے, اپنے ساتھ جوڑنا ہے. جس طرح ایک مسلمان ہمارے لیے قابل احترام ہے, اسی طرح ایک انسان بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی حجت الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو اختیار ہے کہ ہم کسی انسان کے بال کو بھی توڑنے کی ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دی. کسی انسان کے بال کو توڑنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں. اس کے جان ہمارے اوپر, اس کی جان کی حفاظت ہمارے اوپر فرض, اس کے مال کی حفاظت ہمارے اوپر فرض, اس کی عزت کی حفاظت ہمارے لیے فرض. اگر وہ بوڑھا ہے تو اس کو پریشان نہیں کرنا, بے شک اپنے مذہب پر وہ قائم رہے. دیکھو غیر مسلموں کی جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچانا, ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا, ان کی عورتوں کو پریشان نہیں کرنا. دین بھائی ایسا ہے کہ سبحان اللہ ہم نے ہر ایک کی خیر چاہنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی خیر مانگی ہے, ابو جہل کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگی ہے. تو ہم نے بھی بھائی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنا ہے, انہی کی زندگی کو ہم نے آئینہ بنانا ہے, انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے, انہی کے مزاج کو اپنانا ہے, انہی کے لباس کو اپنانا ہے, انہی کے ذکر اذکار کے طریقہ کار کو اپنانا ہے, انہی کے یعنی جو زندگی تھی اسی کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی آپ سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت کے حالات سے لا تعلقی کی, بے خبر رہا, حضور فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے پوری امت کے حالات کو, اولاد کا مطالعہ کرنا ہے, مسلمانوں کے حالات کا بھی, انسانوں کے حالات کا بھی, اور ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے ہم ہر ایک سے پیار کے روابط بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی, قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حي الدنيا وعذاب الآخرة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على محمد.